سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعقد بها خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں منقول ہے، مشکات میں بھی منقول ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ مجھ سے یہ کلمات کون سیکھے گا جو میں سکھانا چاہتا ہوں، یا اور پھر ان پر عمل بھی کرے گا، اور یا ایسے آدمی کو سکھا دے جو ان کلمات پر عمل کر لے، تو کون ہے ایسا جو مجھ سے سیکھے؟ تو یہ اصل میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے اولاد سے کہے: ارے بچوں، ہمارے پاس فلاں چیز ہے. اور اس کا مطلب، مقصود یہ ہوتا ہے اس باپ کا کہ بچے اس کا مطالبہ کریں کہ ابا ہمیں بھی دیجئے وہ چیز. تو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے، یا اس کسی ایسے اور پھر عمل کرے، یا کسی ایسے شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ سے سیکھوں گا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق تھا حدیث شریف کا، اسی وجہ سے ان کی مرویات سب سے زیادہ ہیں. صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے انصاری بھائی جو تھے وہ اپنے کام کاج پہ چلے جاتے تھے، اور میں صفہ میں رہتا تھا، صفہ کے چبوترے پر. جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس کو یاد کر لیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ساتھ، بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو ظاہر ہے جب ساتھ ساتھ رہا جائے گا تو جو باتیں ہوں گی وہ یاد ہو جائیں گی. اور محبت تھی، محبت میں باتیں یاد ہو جاتی ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. انہوں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کی باتیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں آپ سے جو سنتا ہوں. فرمایا چادر بچھاؤ. اس چادر انہوں نے بچھا دی، آپ نے کچھ پڑھا اور پھر فرمایا اس کو اٹھا لو. تو اس کے بعد سے کچھ بھولے نہیں، جو سنتے تھے وہ سب یاد ہو جاتا تھا. یہ بھی بات تھی کہ جو یہ سنتے تھے وہ ان کو یاد رہتا تھا، بھولتے نہیں تھے. تو ان کی مرویات سب سے زیادہ ہیں. تو پہلا جملہ اور یہ فرمایا، اس کی کچھ تشریح تو ہو گئی تھی کہ یہ خود سیکھے یا عمل کرے، اور کسی ایسے شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کر لے. تو پہلا یہ فرمایا، ہاں تو جب یہ عرض کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا کہ میں آپ سے سیکھوں گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پانچ گرہیں لگاتے گئے، ایک ایک بات فرماتے گئے اور گرہیں لگاتے گئے، انگلیاں موڑتے گئے. وَأَخَذَ بِيَدِي وَعَقَدَ بِهَا خَمْسًا، ایسے پانچ گرہیں لگاتے گئے، ایک بات پر ایک گرہ لگا دی. تو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو تم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ عبادات کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، بہت ہیں عبادات کرنے والے. اول تو عبادات کرنے والے بھی کم ہیں، لیکن چلیے ایک اچھی تعداد عبادت کرنے والوں کی ہے، لیکن ان عبادت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو گناہوں سے نہیں بچتے. تو اپنی عبادات کے جو انوارات ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، نقصان کر بیٹھتے ہیں. مثلا نماز پڑھی، روزہ رکھا، ذکر کیا، تلاوت کی، مگر شرعی پردہ نہیں کرتے. گھر میں بھابھی ہے یا اور رشتہ داروں میں جاتے ہیں تو ان سے پردہ، وہاں شرعی پردہ نہیں ہے. تو یہ جو عبادات کی، ساری عبادات کے انوارات ضائع ہو گئے. ذکر کے انوارات ضائع ہو گئے، تلاوت کے انوارات ضائع ہو گئے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے نہیں ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑی عجیب مثال دیتے تھے کہ دیکھیں یہ پنکھے چل رہے ہیں، رات ہوگی تو یہ بلب جل جائیں گے، ٹیوب لائٹیں جلیں گی. یہ جو پنکھے چل رہے ہیں اور ہم ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکون مل رہا ہے، ابھی یہ پنکھے بند ہو جائیں کیسی بے سکونی ہو، اور لائٹ جل رہی ہے رات کے وقت میں، روشنی دے رہا ہے بلب، روشنی دے رہا ہے. اس میں دو تار ہیں، دو، ایک پلس اور ایک مائنس، پازیٹو اور نیگیٹو، دو تار ہوتے ہیں. اگر پازیٹو ہو اور نیگیٹو نہ ہو تو وہ بھی کام نہیں بنے گا. دونوں تار جب ملتے ہیں، یا نیگیٹو اور پازیٹو نہ ہو تب بھی نہیں ہوگا کام. جب دونوں تار ملتے ہیں تو روشنی یا ہوا یا پنکھا کام کرتا ہے، یا بلب یا ٹیوب لائٹ اپنا کام کرتی ہے. ایسی اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہیں. ایک قسم وہ ہے اللہ کے احکامات کی کہ ان کاموں کو کرو، یہ کام، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جن کے کرنے کا حکم ہے. اور دوسرے احکامات وہ ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم ہے. جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جن کے نہ کرنے کا حکم ہے. یہ دوسرے حکم، یہ یوں آپ سمجھیں کہ جو کرنے کا حکم ہے جن کو، کہ یہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ مثبت احکامات ہیں، احکامات مثبتہ ہیں، یعنی پازیٹو. اور جن کو نہ کرنے کا حکم ہے ان کو آپ نیگیٹو سمجھ لیجئے، کہ یہ نہ کرو، بد نظری نہ کرو، کانوں کو غلط استعمال نہ کرو، دل کو غلط استعمال نہ کرو، ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کرو، زبان غلط استعمال مت کرو. جن کے نہ کرنے کا حکم ہے یہ نیگیٹو سمجھ لیجئے. یہ جب دونوں ملیں گے تو اللہ کا نور پیدا ہوگا. مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں ایک جگہ کہ، اور بڑے عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم، یہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم تو بہت کر رہے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر کوئی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. تو مولانا روم فرماتے ہیں، چشم بندو گوش بندو لب بے بند، چشم بندو گوش بندو لب بے بند، گر نہ بینی نور حق بر من بخند. کہ اپنی آنکھ بند کر لو اور اپنے کان بند کر لو اور اپنے ہونٹ بند کر لو. مطلب یہ نہیں کہ بند کر لیں، بالکل بند کر لیں، مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں غلط چیز دیکھنے سے، کانوں کو بند کر لیں غلط باتوں کے، غلط چیزوں کے سننے سے، اور ہونٹوں کو بند کر لیں غلط چیز کے یعنی بولنے سے، زبان کو غلط استعمال کرنے سے. یا دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرام غذا، حرام مال حرام سے، حرام غذا کھانے سے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے ہونٹوں کو بند کر لو. آگے فرماتے ہیں، گر نہ بینی نور حق بر من بخند، اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ کا نور اپنے دل میں محسوس نہ کرو، نہ پاؤ اپنا اللہ کا نور نہ پاؤ اپنے دل میں، تو پھر میرے اوپر ہنسو، میرا مذاق اڑاؤ. کتنی عجیب بات فرمائی ہے، گر نہ بینی نور حق بر من بخند، اگر پھر بھی یہ تین کام کرنے کے باوجود تمہیں اللہ کا نور نہ ملے تو پھر تم میرے اوپر ہنسو، پھر میرا مذاق اڑا لو، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے کیا یہ، جنہوں نے عمل کیا، یعنی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ان کے اشعار صرف اشعار ہیں، جو کچھ انہوں نے یہ کہا ہے یہ عمل ہے ان کا، ان کے عمل میں ہے. شیخ گواہی دے رہا ہے اپنے مرید کے بارے میں. تو ان کا شعر پیش کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں نور حق کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں سینے میں جو ہر دم ہے تجلی کا یہ عالم، سینے میں جو ہر دم ہے تجلی کا یہ عالم، کیا عرش معلا اتر آیا میرے دل میں. یہ حال، یہ حال ہے، یہ وہی ہے کہ تم ان تینوں چیزوں، یہ تین کام کرو. مولانا روم فرما رہے ہیں، خواجہ صاحب نے کر لیے اپنے شیخ کی نگرانی میں، پوچھ پوچھ کے یہ تینوں چیزوں کا استعمال کرنا سیکھ لیا، غلط استعمال سے وہ اجتناب کر لیا انہوں نے، تو پھر یہ نور ایسا حاصل ہوا ان کو. تو فرماتے ہیں کہ سینے میں جو ہر دم ہے، ہر دم یعنی ہر وقت حاصل ہے، سینے میں جو ہر دم ہے تجلی کا یہ عالم، کیا عرش معلا اتر آیا میرے دل میں. یہ حال ہے. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو جب ملیں گے، ہم اس وقت نا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پازیٹیو جو کر رہے ہیں نا، جو عبادات مثبتہ کر رہے ہیں، اور عبادات منفیہ یعنی جن کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے، اس سے نہیں بچ رہے، تو وہ نور کہاں حاصل ہوگا؟ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، بہت لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، بڑی مبارک چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مذمت کر رہے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو شرعی پردہ کرتے ہوں، آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہوں، کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہوں، زبان ان کی غلط استعمال نہ ہوتی ہو، دل میں گندے خیالات نہ پکاتے ہوں، دل میں کسی کی حقارت کو جگہ نہ دیتے ہوں، ایسے لوگ کم ہیں. اسی لیے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تمہاری جتنی قربانی ہوگی اتنی مہربانی ہے، جتنا تمہارا مجاہدہ ہے، جتنی قربانی ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے، ہم عبادات مثبتہ تو کر لیتے ہیں، عبادات منفیہ نہیں کرتے. جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم ہے ان سے ہم بچ نہیں رہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں نورانیت محسوس ہی نہیں ہوتی. حاصل کیا ہوگی؟ شکوہ ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے، شکوہ ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے. لیلا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں، کہاں سے اللہ آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے بھائی اللہ؟ مولا کا جو الٹ ہے وہ تو آپ نے دل میں بسا رکھا ہے، اور پھر آپ عبادات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولا نہیں آ رہا ہے. میں نے تو رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، پوری تراوی پڑھی ہے، 29 روزہ تراوی پڑھی ہے میں نے. وہ اللہ کے بندے، یہ تو نے غیر محرم کو دل میں جگہ اور عشق اس سے لڑا رکھا ہے، کہاں سے اللہ آئیں گے؟ وہی عبادات تو بہت کر لی، کرنے کے جو کام ہیں وہ کر لیے، نہ کرنے کے کاموں سے بچے نہیں. خواجہ صاحب بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں، یہ جو آپ باہر دیکھ رہے ہیں نا، مسجدوں میں باہریں دیکھ رہے ہیں، نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے بعض اوقات، اکثر جمعے میں ایسا ہوتا ہے رمضان کے ایام میں. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر، یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر، دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے. بس یہ دے، بہت دلوں میں اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، دیکھیے رمضان کا مہینہ کیسی بہاریں آئی ہوئی ہیں، لیکن اصل چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ دل میں تو تشریف لائے، لیکن گھر کس دل کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. اپنا گھر اس کو بناتا ہے آدمی جس میں رہتا ہے، وہ بالکل پھر بس جاتا ہے اس میں، وہ گھر ہوتا ہے، اور آگے چلا جائے وہ تو ایک مہمان ہے، آگے چلا آ گیا چلا گیا. تو یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر، دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے. گھر آپ نے کس دل کو بنایا ہے؟ جس دل کو گھر بنایا ہے وہ آئے گا، سارا سال آئے گا، اور جس دل میں آپ آ کے اور تشریف لے جائیں گے وہ رمضان میں آئے گا، پھر نہیں آئے گا. تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑی ہو گئی چاند رات کو، وہ بھی صاف. اور یوں اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے کہ عید کے دنوں میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سال بھر میں نہیں ہوتے. عید کے جو تین ایک تین چار دن ہوتے ہیں، اس میں جو گناہ ہوتے ہیں سال بھر میں ایسے گناہ نہیں ہوتے. جو ان تین دنوں میں شیطان ساری کسر نکلوا دیتا ہے، روزوں کی، تراویح کی، اور جو کچھ کیا، صدقہ خیرات وغیرہ سب کا وہ توازن قائم کر دیتا ہے کہ ہاں اب میں بدلہ لیتا ہوں، اب میں ٹھیک کرتا ہوں جو تم نے عبادت کی ہے. اور ہمارا بھی معاملہ عجیب ہے، بہت عجیب معاملہ ہے. دیکھیے دنیا میں اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ چوکنا ہو جاتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو پیسہ ہی ضائع ہو جائے کچھ. پہلے پیسہ نہیں تھا تو بے فکر تھا، اب پیسہ آ گیا اس کے پاس تو اس کو فکر ہوتی ہے، او بھائی یہ پیسے کی حفاظت کرنی. اب اس کا دین کا معاملہ لیجئے کہ نیکیاں کچھ کر لیں تو یہ دولت آئی نا، یہ بھی ایک طرح کی دولت ہے نیکی، بلکہ اصل دولت تو یہی ہے. یہ آ گئی، کچھ دن تک عبادت کر لی، نماز پڑھ لی اور تلاوت وغیرہ اور ذکر وغیرہ، تو یعنی یہ دولت آ گئی. اب دنیا میں یہ معاملہ ہوتا ہے جب دولت آ جاتی ہے تو فکر ہوتی ہے آدمی کو، تو اب یہ نیکیوں کی دولت جمع ہو گئی کچھ دن عبادت وغیرہ کر کے، تو اب فکر نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے. وہی اپنے نظر کا غلط استعمال، وہی زبان کا غلط استعمال، وہی کان کا غلط استعمال. دنیا میں تو ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، دولت آ جاتی ہے تو فکر ہوتی ہے. اب یہ نیکیوں کی دولت آ گئی تو اب فکر کیوں نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کروں، کہیں ایسا نہ ہو کسی عمل سے یہ دولت ضائع ہو جائے. مگر نہیں، کوئی حفاظت کی فکر نہیں ہے. تو یہ ہمارا معاملہ دیکھیں کتنا تضاد ہے دین میں اور دنیا میں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ نورانیت قائم ہی نہیں رہتی. ایک دفعہ میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، طالب علم کے زمانے میں روز ہی جاتا تھا، تو اچانک حضرت نے ایک جھٹکا لگا حضرت کو اور فرمایا، سنو ایک بہت علم عظیم ابھی عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ ایسے ہی ہوتا تھا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے، ایسے علوم عطا ہوتے تھے اور آدمی بھڑک اٹھے ایسے علوم ہوتے تھے. فرمایا دیکھو یہ جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، جتنے ہی کرنے کے کام ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا نا، کرنے کے کام ہیں جو کرنے کا حکم ہے، ان سب کے کرنے سے اور ان کے انجام دینے سے ایک نور حاصل ہوتا ہے. ہر عمل کا اپنا ایک الگ نور ہوتا ہے. وہ نور جب حاصل ہوتا ہے تو وہ دل کے چاروں طرف چکر لگانے لگتا ہے، دل کے چاروں طرف چکر لگانے لگتا ہے. اور جب گناہ کا موقع آتا ہے، جب گناہ کا موقع آیا اور اس نے اپنے دل کی خواہش کو توڑ دیا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑا اور گناہ سے بچ گیا، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس نے اپنا دل توڑا مگر اللہ کا حکم نہیں توڑا. تو جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ سارے انوارات جو اس کے دل کے گرد جمع تھے وہ اندر چلے جاتے ہیں، اس کے دل میں چلے جاتے ہیں جلدی سے، وہ دل ٹوٹنے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جب وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دل جب پمپ کرتا ہے نا خون پورے جسم میں، تو وہ انوارات بھی اس پمپنگ کے ذریعے پورے انوارات اس کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں. یہ حضرت نے فرمایا. اور میں اشحش کر اٹھا جب میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھی. حضور جب فجر کی سنتیں پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے نماز کے لیے تو ایک طویل دعا ہے وہ پڑھتے تھے آپ، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا واعظم لی نورا اللہم اجعلنی نورا. یہ الفاظ ہیں اس میں. اس سے پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے حضور نے اپنے دل کا ذکر فرمایا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے، اللہم اجعل فی قلبی نورا. پھر باقی اعضا کا بعد میں ذکر ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ پہلے دل میں جب نور آئے گا تو پمپنگ کے راستے جب دل پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، پمپ کرتا ہے، وہ یہ نور دل میں ہوگا، وہ سارے جسم کو وہ پہنچ جائے گا. اس کے ہاتھوں کا نور، جب ہاتھوں میں نور آ جائے گا تو ہاتھوں سے گناہ کے کام نہیں کرے گا. آنکھوں میں نور آئے گا تو آنکھیں خود ہی جھک جائیں گی اس کی. زبان میں نور آئے گا تو زبان غلط استعمال نہیں ہوگی. پیروں میں نور آئے گا، پیر غلط استعمال نہیں ہوں گے. بس یہ سمجھ لیجیے. لیکن سب سے پہلے دل کا ذکر ہے اس دعا میں، باقی اعضاء اوپر نیچے، ہاتھ پیر سب کا ذکر ہے. وفی بشری نورا، میری کھال میں نور ڈال دیجیے، کھال میں. وفی بشری نورا یہ بھی لفظ ہے اس دعا میں. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ عبادات کرنے سے انوارات پیدا ہوتے ہیں. اور وہ انوارات دل کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. اور جب گناہ کا موقع آئے اور اس نے گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کیا, دل چاہ رہا تھا مگر دل کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا, جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے, جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے, جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم, تجھے ہم چھوڑتے ہیں, تیری مخواہش پہ تھوڑی عمل کریں گے, جہاں وہ ہیں وہیں ہم بھی جائیں گے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم, تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا, تو کہتا ہے فلاں گناہ کرو فلاں تو ہم تجھے چھوڑتے ہیں, جہاں اللہ جائیں گے وہاں ہم ہیں. تو اس نے اپنے دل کو چھوڑ دیا, توڑ دیا, تو وہ جو انوارات جمع تھے وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں. اور یہی اس دعا کا حاصل ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. بس یہ بھی دعا کریں بھائی اللہ ہمارے دل کو اپنا گھر بنا لے. یہ خواجہ صاحب کا یہ شعر کتنا پیارا شعر ہے. یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر دیکھنا, لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر 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 کس دل میں ہے, آپ نے گھر کس دل کو بنایا ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. ما وسعنی ارضی ولا سمائی, ایسا نہیں, حدیث سے ثابت ہے. ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبد المؤمن. مجھے یہ میری بنائی ہوئی زمین اور آسمان مجھے اپنے اندر نہیں سما سکے, اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ یہ میرے بنائے ہوئے زمین اور آسمان مجھے اپنے اندر نہیں سما سکے. مجھے اپنے اندر جو چیز سما سکی آج تک وہ میرے مومن اللہ والے بندے کا دل ہے جس میں آ جاتا ہوں, اتنے سے دل میں آ جاتا ہوں. ہاں زمین اور آسمان کی وسعت مجھے نہیں سما سکے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر, وہ اگر وہ مفتی نہ ہوتے تو بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں اور اب بھی بہت بڑے شاعر ہیں, مگر ان کی شاعری پیچھے رہ گئی کیونکہ کسی اور میدان میں وہ آگے ہیں افتاح اور دوسرے علمی کاموں, لیکن بہت اعلیٰ ذوق ہے, بڑے اعلیٰ معیار کی شاعری ہے. جو فن کو سمجھتا ہو نا شاعری کے, وہ سمجھے گا کہ کتنے اعلیٰ معیار کی شاعری ہے. اب شعر سنیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے. کلیجا یہاں بمانے ہمت کے ہیں, وہ کلیجا وہ نہیں جو تلی اور پھیپڑوں کا مجموعہ ہوتا ہے, وہ مراد نہیں ہے, بمانے ہمت کے ہیں. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا. تور کوہ تور پر تجلی پڑی, وہ جل گیا, ختم ہو گیا, راک راک ہو گیا, ذرا ریزا ریزا ہو گیا. اتنی مضبوط چیز پہاڑ, جو مضبوطی کی مثال دی جاتی ہے کہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے, لیکن وہ بھی ریزا ریزا ہو گیا ایک تجلی سے, اور اللہ دل میں آ جاتے ہیں ایسے نرم سے لوتھڑے کے اندر اللہ داخل ہو جاتے ہیں. تو بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. تو یہ مضامین حدیث شریف سے ثابت ہے کہ مجھے یہ زمین آسمان نہیں سما سکے اپنے اندر, میں اللہ والے ایک مومن بندے کے دل میں آ جاتا ہوں بطور میں. مولانا روم بھی فرماتے ہیں در دل مومن می گنجی دم چو زیف, میں مومن کے دل میں اللہ والے کے دل میں بطور مہمان کے آ جاتا ہوں. اللہ, تو یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتق المحارم. اے ابو ہریرہ, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اس حدیث شریف کے اس ٹکڑے سے ایک اصول بہت بڑا حاصل ہوتا ہے, وہ یہ ہے, وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالی کی سب سے بڑی فرما برداری ہے. یہ اصول یاد رکھیں, یہ اسی جز سے حاصل ہوتا ہے. یہ اصول اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فرما برداری ہے. اور اچھا چلیے ہم یوں ہی سمجھ لیں میرے دوستوں, ہم یہی کہہ لیں, اسی حدیث کے جز پر عمل کر لیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا بس ہم ان سے بچیں گے. تو نماز کا چھوڑنا حرام ہے نا, روزے کا چھوڑنا حرام ہے, ختم ہو گئی بات. اس میں عبادات بھی داخل ہو گئی. نماز کا چھوڑنا حرام ہے کہ نہیں, جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے یا نہیں, واجب کا ترک حرام ہے, بلا عذر کے، روزے کا چھوڑنا، ترک کرنا بلا شرعی عذر کے حرام ہے. حج کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے وہ یہودیوں کے مرے یا نصرانیوں کے مرے، ہمیں ہماری بلا سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا. زکوٰۃ کا چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ یوں ہی کہہ لیجئے کہ اسی ایک چیز کو لے لیجئے کہ ہم جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو ناجائز چیزیں ہم آج سے عہد کر لیں گے ان سے بچیں گے، تو یہی چیز کافی ہو جائے گی. تو اتق المحارم، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تکون اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بڑے بڑے جو درجے کے اہل اللہ اور صاحب نسبت، ان میں تمہارا شمار ہو جائے گا. خیر یہ تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، صحابیت کے درجے کو تو اب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ ہم لوگوں کے لیے یوں ہے کہ اگر ہم ان کو کر لیں تو بڑے درجے کے جو مقربین ہیں ان میں ہمارا شمار ہو جائے اگر ہم یہ انہیں چیزوں کو کر لیں. محارم سے بچ جائیں حرام کی ہوئی چیزوں سے. بس اس کا طریقہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک چند صفحات کا رسالہ ہے، چھوٹا سا، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں. اس کا نام جزاء الاعمال ہے، اس کو لینا چاہیے، اس کو آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کیجئے. حضرت نے اس میں گناہ بھی گنوائے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں. گناہوں کی فہرست آ گئی ہمارے سامنے، تو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہمارے سامنے گناہوں کی فہرست آ گئی کہ اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، بس ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. پھر ان گناہوں کا دنیاوی نقصان بھی گنوایا حضرت نے، کتنی محنت سے، عقلیزی سے، روایات سے وہ نکالے ہوں گے، وہ نقصانات نکالے ہوں گے، یا مشاہدہ بزرگوں کے مشاہدات سے نکالے ہوں گے، وہ جمع کیے اس میں کہ دنیا اس گناہ کا دنیا کے اندر یہ نقصان ہوگا اگر تم اس گناہ کو کرو گے. کہ اس پہلو سے کہ شاید ہم اس بہانے ہی ہم اس گناہ سے رک جائیں کہ بھائی دنیا کا یہ نقصان ہونا ہے، ہمیں پہلے بچے تو صحیح کسی نہ کسی طرح گناہ سے. تو حضرت نے اس میں یہ بھی گنوا دیا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوگا اگر تم نہیں بچو گے. تو اس کا ہم لے کر اس کو ہم مطالعہ کریں، اور جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان پر ہم نشان لگائیں. دیکھیے میں طریقہ عرض کر رہا ہوں، ان پہ نشان لگائیں، کسی اللہ والے سے اس کا علاج کروا لیں، اور ان میں بھی وہ گناہ سب سے پہلے رکھیں جو زیادہ بڑا گناہ ہو، اس کا علاج کروائیں کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، اب آپ بتائیے ہم اس سے کیسے بچیں. یہ ہے اللہ والوں کا اصل فائدہ. ہم نے تو یوں سمجھا ہوا ہے کہ وہ اولاد نہیں ہو رہی تو وہ دعا کروا لو، فلاں اللہ والے بہت بڑے اللہ والے ہیں ان سے دعا کروا لو، کاروبار لاس میں جا رہا ہے، نقصان میں، بزنس لاس میں جا رہا ہے تو دعا کروا لو، یا بزنس ہے ہی نہیں، کاروبار ہے ہی نہیں، روزگار ہی نہیں ہے تو دعا کروا لو ان اللہ والوں سے، کچھ تعویذ لے لیں، کچھ پھونک جھاڑ پھونک کروا لیں. تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن ان کا اصل کام یہ نہیں. جو ہم نے اصل کام یہی سمجھ لیا ان کا، یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان سے گناہ سے بچنے کے طریقے پوچھیں، گناہوں سے بچنے کی ہمت ان کی صحبت سے حاصل ہوگی، ان کے پاس گائے گائے بیٹھنے سے وہ ہم حاصل کریں، اور ان سے دعائیں کرائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ سے بچنے کے تین طریقے بتائے ہیں. نمبر ایک، جو ہمت حاصل ہے اس کے استعمال میں کوتاہی نہ کرو، پوری اس ہمت کو جو اللہ نے اس وقت آپ کو دے رکھی ہے اس کو استعمال کر کے گناہ سے بچیں. نمبر دو، مزید عطائے ہمت کی دعا مانگیں کہ اللہ ہمت عطا فرمائیے، گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائیے. دوسرا کام یہ ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے شیخ سے اور خاصان خدا، جہاں کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے اس سے عطائے ہمت کی دعا کروائیں کہ ہاں دعا فرما دیجئے، متقی اللہ متقی بنا دے، یوں کہہ لیجئے، یوں دعا کروا لیا کیجئے کہ دعا اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی ہمت دے دے، یا اللہ متقی بنا دے، یا اللہ والا بنا دے، اس کی دعا کر دے. تو یہ مفہوم ایک ہی ہے، آپ ان الفاظ میں دعا کروا لیجیے. تو تین کام کرنے کے ہیں یہ. نمبر ایک، جو ہمت حاصل ہے اس میں کوتاہی نہ کریں. نمبر دو، مزید عطائے ہمت کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. نمبر تین، اپنے شیخ سے اور جہاں کسی اللہ والے کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، اس سے اللہ والا بننے کی، متقی بننے کی، یا گناہ چھوڑنے کی درخواست، اس کی ہمت کی درخواست کریں. یہ ये तीन तरीके हैं और आप करके देखिए इसको, कैसे फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।